ہمارے ہاں بالخصوص بر صغیر کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جمعے کی جو نماز ہے وہ بہت طویل ہو گئی ہے، اس میں پہلے امام صاحب ایک لمبی تقریر کرتے ہیں، پھر ایک خطبہ ہوتا ہے، پھر دوسرا خطبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دعا بھی ہوتی ہے کافی مفصل اور طویل۔ تو یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ اس میں دینی لحاظ سے کیا چیز ہے جو لازم کر دی گئی ہے اور کیا ہیں جو اضافے ہیں اس کے اندر؟
دو رکعتیں پڑھنی ہیں، یہ دیکھیے کہ دین کا مزاج کیا ہے۔ چار رکعتیں تھیں ظہر کی، ان کو بھی دو کر دیا گیا ہے۔ ایک بڑا اجتماع ہونا ہے، اس میں کچھ گفتگو بھی کرنی ہے، خطبہ بھی دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا دی کہ اگر طوالت ہے تو نماز میں ہونی چاہیے،
اچھا
خطبے مختصر ہونے چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے ہم نے کتابوں میں دیکھے ہیں وہ نہایت مختصر ہیں، نہایت جامع، نہایت مختصر۔ یہی طریقہ اب بھی اختیار کرنا چاہیے، آپ کوئی 10 منٹ کا، 5 منٹ کا خطبہ دیں، اور یہ خطبہ اس زبان میں دیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کھڑے ہوں۔ دوسرا خطبہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے، ثنا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شہادت دی جاتی ہے کہ ہم اس کو تنہا مانتے ہیں، پیغمبر کی شہادت دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر دعائیں کی جاتی ہیں۔
ٹھیک،
تو پہلا خطبہ اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ نصیحت کریں، تعلیم دیں، تقوی کی تعلیم دیں، خدا سے تعلق کی تعلیم دیں، یا حالات کے لحاظ سے کوئی اور نصیحت کرنی ہے وہ کریں، یا کسی خاص موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور دوسرے خطبے میں دعائیں کرنی چاہیے۔ تو مختصر سی دعائیں کریں، اور اس کے بعد کوئی اجتماعی دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سارا معاملہ دو خطبوں اور دو رکعتوں پر مشتمل ہے۔ دین میں تو اتنا ہی کچھ ہے، باقی یہ کہ ہم اس پر جو اضافے کر لیتے ہیں وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اس میں علماء کو بھی پوری احتیاط کرنی چاہیے، جمعہ کا خطبہ دینے والوں کو بھی اس میں محتاط ہونا چاہیے۔ لمبی لمبی تقریریں یہ لوگوں کے لیے مؤثر نہیں ہوتی۔ مختصر بات خیر الکلام ما قل ودل۔
ٹھیک اجام صاحب، آپ ملیشیا میں بھی رہے، آپ نے وہاں بھی بہت پابندی سے جمعہ ادا کیا، کیا آپ نے ڈفرنس محسوس کیا جو پاکستان کے اندر ہم آپ جمعہ پڑھنے جاتے تھے اور جو ملیشیا میں ہیں، کیا جوہری فرق آپ
وہاں؟ اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ ایک الگ تقریر کرنی ہے۔
اچھا،
یعنی وہ وہاں کی زبان میں ابتدا میں کچھ حمد و ثنا عربی زبان میں ہوتی، اس کے بعد ایک مختصر خطبہ دیتے تھے، اور دوسرے خطبے میں بالعموم دعائیں کا التزام ہوتا تھا۔ یعنی جو میں نے طریقہ بتایا ہے اور جو طریقہ ہمارے ہاں معصور چلا آ رہا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی پابندی کرتے تھے، بالعموم اس کی پابندی کرتے تھے۔ کہیں کوئی 10 جملے زیادہ ہو گئے، کم ہو گئے، عام طور پر آپ جس مسجد بھی جائیں بہت مختصر وقت میں آپ خطبے سے فارغ ہوتے تھے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد آپ گھر آ سکتے ہیں۔ نہ اس کے بعد کوئی دعا مانگنا ضروری ہے، نہ وہاں بیٹھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز مقرر کی ہوتی ہے اس میں نہ اضافے کرنے چاہیے نہ کمی کرنی چاہیے۔
ٹھیک، ہم سب بھی آپ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کی زبان میں خطبہ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، عام طور پہ جو بات سمجھی جاتی ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ خطبہ جو ہے وہ عربی زبان کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب عربی میں دیا جاتا ہے لوگ کنیکٹ نہیں کر پاتے اس سے۔ آپ کی بات لگ تو ٹھیک رہی ہے، لیکن اس کی کوئی دینی شرعی دلیل بھی ہے؟
نہیں، بعض ایسی بات ہے کہ خطبہ لوگوں سے بات کرنی ہے، تو اگر لوگ سمجھیں گے نہیں تو آپ کیا بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں؟ یعنی یہ ایک منتر پڑھنے کا نام ہے، خطبہ جب آپ دیں گے تو اس کے کچھ تو لازمی حصے ہیں۔ یعنی آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن الفاظ میں کیا کرتے تھے ان کو باقی رہنا چاہیے، انہی میں کرنا چاہیے۔ آپ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو حمد و ثنا کے بعد اور اس طریقے سے شہادت کا اعلان کرنے کے بعد آپ خطبہ اپنی زبان میں لیں۔ وہ اردو بھی ہو سکتی ہے، وہ انگریزی بھی ہو سکتی ہے، وہ غور زبان بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ جو چیز لوگوں سے کہنی ہے وہ ان کی زبان میں کہی جائے گی، اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے تو جو زبان میں چاہے کریں، وہ تو ہر زبان کو سمجھتا ہے۔